بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد مجالس ابرار جو ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم معرفت اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ تعالی کے ملفوظات ہیں، اس سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ظاہری وضع قطع صلحا کی رکھنا باطن کی حفاظت کا تالا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ظاہری وضع قطع صلحا یعنی نیک لوگوں کی ظاہری وضع قطع جیسی وضع قطع رکھنا باطن کی حفاظت کا تالا ہے۔ جس طرح دکان کے اندر مال ہو اور باہر دروازے میں تالا نہ ہو تو چور حملہ کرتا ہے اور اندر کے مال کی خبر نہیں، اسی طرح ظاہری وضع قطع اگر صالحین کی نہ ہو تو باطن کی صلاحیت کی خیر نہیں۔ فاسقوں کی مشابہت اور صورت سے فسق کی حقیقت بھی اتر جائے گی، یعنی گناہوں میں پڑے رہنے والے لوگوں کے گناہگاروں کی مشابہت، جیسے داڑھی منڈانا، ٹخنا ڈھانکنا اور سر پہ انگریزی بال رکھنا اور غیروں کے حلیہ ان کے جیسا لباس پہننا، یہ ظاہری وضع قطع فاسقوں کی ہے۔ تو فرمایا کہ ایسی وضع قطع اگر ہوگی تو اندر کے مال یعنی باطن کی خیریت نہیں ہے، باطن اگر اچھا تھا تو وہ بھی خراب ہو جائے گا، ظاہر کو خراب کرنے سے باطن بھی خراب ہو جائے گا، باطن خراب ہونے سے ظاہر بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ باطن کی صلاحیت کی خیر نہیں، فاسقوں کی مشابہت اور صورت سے فسق یعنی گناہ کی حقیقت بھی اتر جائے گی، دل بھی برباد ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں ہیں، ضرورت، آسائش، آرائش اور نمائش۔ ضرورت وہ ہے کہ اس کے بغیر ضرر ہو، یعنی اس کے نہ ہونے سے نقصان ہو۔ ضرورت، آسائش اور آرائش جائز ہے مگر نمائش حرام ہے۔ ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں ہیں، ضرورت، آسائش، آرائش اور نمائش۔ ضرورت تو وہ ہے جس کے بغیر ضرر ہو، ضرورت، آسائش اور آرائش جائز ہیں مگر نمائش حرام ہے۔ یعنی انسان کا جیسے گھر ہے تو اس میں ضرورت کی چیز تو بالکل جائز ہے، ضرورت کی چیز ہونی چاہیے، اس کے جس کے نہ ہونے سے نقصان ہو وہ چیز ضروری ہے، وہ تو لے لے، اس کا انتظام کرے۔ اسی طرح آسائش یعنی اپنی راحت کے لیے جو چیز ہو وہ بھی لے سکتے ہیں، جائز ہے۔ اسی طرح آرائش یعنی سلیقہ مندی، چیزوں کو سلیقے سے رکھنا، صاف ستھرا رکھنا، ڈھنگ سے رکھنا، یہ بھی جائز ہے، لیکن نمائش حرام ہے۔ یہ نمائش ہمارے یہاں بہت زیادہ داخل ہو گئی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی خاطر سے اپنے مکانوں کو اچھا ٹپ ٹاپ کر کے رکھنا اور رنگ و روغن کر کے رکھنا اور اس کی ڈیکوریشن کرنا، انٹیریئر ڈیکوریشن، ایکسٹیریئر ڈیکوریشن، ایلیویشن پہ لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، اب تو لاکھ کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہی، کروڑوں روپیہ لگا دیتے ہیں نمائش کے لیے، تو یہ سب حرام ہے۔ ارشاد فرمایا کہ گناہوں کی عادت کی اصلی جڑ آخرت کے حساب و کتاب اور سزا سے غفلت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ گناہوں کی عادت کی اصلی جڑ آخرت کے حساب و کتاب اور سزا سے غفلت ہے۔ جیسے بغیر پروانے ہوں، جیسے بدن پر دانے ہوں، جیسے بدن پر دانے ہوں تو اصل سبب اس کا فساد خون ہے، صرف مرہم نہ لگایا جائے گا بلکہ تلخ دواؤں کا استعمال بھی کیا جائے گا۔ اسی طرح روح میں خدا تعالیٰ کی محبت اور خشیت کسی اللہ والے کی صحبت سے حاصل کی جائے، انشاءاللہ تعالیٰ تقویٰ آسانی سے حاصل ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا ہے کہ گناہوں کی عادت کی اصلی جڑ آخرت کے حساب و کتاب اور سزا سے غفلت ہے۔ جیسے بدن پر دانے ہوں تو اصل سبب اس کا فساد خون ہے، صرف مرہم نہ لگایا جائے تلخ دواؤں کا استعمال بھی کیا جائے گا۔ اسی طرح روح میں خدا تعالیٰ کی محبت اور خشیت کسی اللہ والے کی صحبت سے حاصل کی جائے، انشاءاللہ تعالیٰ تقویٰ آسانی سے حاصل ہو جائے گا۔ جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو تقویٰ حاصل کرو، مگر کیسے حاصل ہوگا؟ مشائخ اور بزرگان دین کی صحبت سے۔ صادقین کی تفسیر یہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو آیت نازل فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو یعنی گناہوں سے بچو، اللہ سے ڈرو، تو فرمایا کہ ساتھ میں کونوا مع الصادقین، فرمایا کہ یہ تقوی جو حاصل ہوگا اللہ کی خشیت، اللہ کی محبت اور گناہوں سے بچنے کی ہمت، یہ صادقین یعنی اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے حاصل ہوگی۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کو فرض کیا ہے، حکم دیا ہے کہ تقوی اختیار کرو، تو جب تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے اور وہ فرض ہے تو صحبت صالحین بھی فرض ہوگا۔ جب ان کی صحبت سے خدا کا خوف اور استحضار حاصل ہوگا، گناہ کی ہمت نہ ہوگی۔ دیکھیے، ایک آدمی نے جرم کا ارتکاب کرنا شروع کیا مگر پولیس افسر کو دیکھ لیا، فوراً خاموش اور جرم سے باز رہے گا، اس کے سامنے اب جیب نہیں کاٹے گا۔ اسی طرح تقوی حاصل ہونے پر سارے کام ٹھیک کرے گا۔ ہم لوگ کل کے ناشتے کا انتظام آج ہی سے کرتے ہیں، کل کی سردی یا گرمی کا انتظام پہلے ہی سے کرتے ہیں، بس اگر حساب کتاب پر یقین ہے تو بھائی اس کی تیاری بھی تو ضروری ہے۔ نمازوں کی قضاء، عمری روزوں کی قضاء، زکوٰۃ کی ادائیگی، حج کی ادائیگی، تمام حقوق العباد کا خیال اور انتظام شروع کر دیجئے، علماء دین سے مشورہ کیجئے اور عمل شروع کیجئے۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور، کل جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک رہ رو ملک عدم، سانس ہے ایک رہ رو ملک عدم، دفعتن ایک روز یہ جائے گی تھم، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ حق تعالیٰ کا اسی مراقبے، حق تعالیٰ کا ارشاد اسی مراقبے کی تعلیم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، یعنی حقائق کو تسلیم کرنے والو، غور و فکر کرو کہ کل کے لیے کیا اعمال کیے ہیں، یعنی اے ایمان والو تیاری کر لو کہ کل کیا کیا حساب کتاب ہوگا، اور یہ دھیان رکھو کہ حق تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک پولیس افسر کے دیکھنے سے جرم سے باز رہے اور احکم الحاکمین کے باخبر ہونے اور دیکھنے سے یہ معاملہ، کیا یہ معاملہ ہونا چاہیے، خود عقل سے فیصلہ کر لو۔ ارشاد فرمایا کہ پہلے مشائخ مراقبات کو سونے کے وقت بتایا کرتے تھے، مگر اب تو لوگ تھک کر چارپائی پر لیٹے اور فوراً سو گئے، اس لیے کسی نماز کے بعد مراقبہ اور محاسبے کے اپنے اعمال کا کر لیا جاوے، یعنی جہنم کے عذاب، قبر کے عذاب، قیامت کے ہولناک مناظر کو یاد کر لیا جاوے، چند منٹ بھی کافی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ پہلے مشائخ مراقبات کو سونے کے وقت بتایا کرتے تھے، مگر اب تو لوگ تھک کر چارپائی پر لیٹے اور فوراً سو گئے، اس لیے کسی نماز کے بعد مراقبہ اور محاسبہ اپنے اعمال کا کر لیا جائے، یعنی جہنم کے عذاب، قبر کے عذاب، قیامت کے ہولناک مناظر کو یاد کر لیا جائے، چند منٹ کافی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کسی کے یہاں ملازم تھا، ہر سودا لانے میں 4 روپے کے اندر 1 روپیہ بچا لیتا تھا۔ مالک نے کہا، اچھا میرا نام اس برتن میں کندہ کرا کر لاؤ، فی حرف وہ 1 روپیہ لیتا ہے، میرے نام میں 4 حرف ہیں، 4 روپے لے جا کر دیکھوں کیسے تو بچاتا ہے۔ نام محسن تھا، یہ گیا اور نام کندہ کرانے والے سے کہا کہ اس برتن پر مچش لکھ دو، لیکن نقطے بعد میں لگانا۔ جب اس نے محض اس طرح لکھ دیا، میم ہا اور سین اس طرح لکھ دیا، اصل حروف تو یہی ہے محسن کے، میم ہا اور سین اس طرح لکھ دیا، تو کہا اب کتنے نقطے لگانا ہے؟ اس نے کہا کہ 6 نقطے۔ اس نے کہا کہ اچھا پانچ نقطے معاف کر دیے، صرف ایک نقطہ آخری حرف کے اندر لگا دے. اور اس نے کہا کہ اب مچش کے تین حرفوں کے تین روپے لے لے اور پانچ نقطے معاف کرنے کا شکریہ بھی ادا کر، اور ایک روپیہ بچا لیا. مالک حیران رہ گیا اس کی ذہانت سے. ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی خاموش مجلس بھی ہونی چاہیے. ایک دفعہ مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہاں آدھے گھنٹے تک خاموش مجلس تھی. حضرت بھی ذکر میں مشغول اور تمام مجلس بھی ذکر میں خاموشی سے مشغول تھے، کسی کو بولنے کی اجازت نہ تھی. ارشاد فرمایا کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ نقل فرمایا کہ ہدیہ شاہد محبت ہے، اور جب محبت کامل ہو جاتی ہے تو شاہد کی ضرورت نہیں ہوتی. بس اس وقت جنہوں نے ہدیہ نہیں دیا وہ کاملین محبت سے ہیں، اور ہدیہ دینے والے ابھی مبتدی ہیں. ارشاد فرمایا کہ حضرت حکیم الامت مولانا تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ نقل فرمایا کہ ہدیہ شاہد محبت ہے، اور جب محبت کامل ہو جاتی ہے تو شاہد کی ضرورت نہیں ہوتی. بس اس وقت جنہوں نے ہدیہ نہیں دیا وہ کاملین محبت سے ہیں، اور ہدیہ دینے والے ابھی مبتدی ہیں. تشریح میں حضرت ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس ملفوظ کی تشریح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ارشاد اس وقت فرمایا جبکہ حضرت اقدس دامت برکاتہم کو بعض احباب ایک مجلس میں کچھ ہدیہ دینے لگے، تو ارشاد فرمایا کہ ہدیے کے آداب سے یہ ہے کہ یوں عرض کرے کہ مجھے کچھ تنہائی میں کہنا ہے، اس طرح تنہائی میں ہدیہ دینا چاہیے. پھر ملفوظ جو مذکور ہوا ارشاد فرما کر ہدیہ نہ دینے والوں کی کس طرح تسلی فرمائی. وہاں کے بعض حضرات نے احقر سے کہا کہ حضرت والا کا یہ عمل بہت ہی بلند عمل ہے، یعنی مسلمانوں کی تطیب قلوب اور دلجوئی کا کس قدر اہتمام اور کتنے لطیف انداز سے. سبحان اللہ، یعنی تاکہ جنہوں نے ہدیہ نہیں دیا ان کو اپنی تخفیف یعنی تنقیر محسوس نہ ہو، تحقیر محسوس نہ ہو کہ ہم نے ہدیہ نہیں دیا، ان کا دل چھوٹا نہ ہو. اس لیے یہ ملفوظ ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے ہدیہ نہیں دیا وہ اس کی محبت کامل ہو گئی، اور جس نے ہدیہ دیا وہ ابھی مبتدی ہے. ارشاد فرمایا کہ مساجد میں روشنی کی کیفیت زیادہ ہو مضائقہ نہیں، جتنی ضرورت ہو زیادہ نمبروں کا بلب استعمال کریں، مگر تعدد اور تکثر نہ ہو، یعنی تعداد زیادہ نہ ہو. جیسے نمائش کے لیے بلب جلا لیتے ہیں، یعنی بلب کی تعداد بہت زیادہ نہ ہو جو مشابہ چراغاں کے ہیں، اس سے چراغاں کی شباہت نہ ہو، تاکہ اس سے جو نمائش کا جو ابھی جیسے ہم نے پڑھا کہ نمائش کا جو ہے اس میں عنصر نہ ہو. یہ حرام ہے اور اسراف بھی ہے، اور یہ غیروں کی نقالی بھی ہے، کیونکہ کثرت کے ساتھ وہ ہندو دیوالی جیسے مناتے ہیں، کثرت کے ساتھ روشنی کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بتیاں یا موم بتیاں جلاتے ہیں، تو اس میں چراغاں کرنا کا نہ ہونا چاہیے مماثلت، بلکہ روشنی جتنی ضرورت ہو ہائی پاور کا بلب لگا لے، لیکن تعداد زیادہ نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن عبید اللہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرہا. حضرت عبید اللہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ اپنی جان کی طرف سے بے خوف ہو، بدن اس کا درست ہو یعنی صحت اچھی ہو، اور ایک دن کھانے کا سامان اس کے پاس ہو، تو گویا اس کے لیے دنیا کی تمام نعمتیں جمع کر دی گئیں اور ساری دنیا ہی اس کو دے دی گئی ہے. حضرت عبید اللہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ اپنی جان کی طرف سے بے خوف ہو اور اس کا بدن درست ہو، یعنی صحت اچھی ہو، ایک دن کھانے کا سامان اس کے پاس ہو، تو گویا اس کے لیے دنیا کی تمام نعمتیں جمع کر دی گئی ہیں اور ساری دنیا ہی اس کو دے دی گئی ہے۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ مذکورہ نعمتوں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا خوب شکر بجا لائے اور عبادت اور طاعت میں لگا رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں کھانے کی چند سنتیں: دسترخوان بچھانا، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، بسم اللہ پڑھنا، دانے ہاتھ سے کھانا۔ کھانے کی مجلس میں جو شخص سب سے زیادہ بزرگ ہو اور بڑا ہو اس سے کھانا شروع کرانا، کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھانا، اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا، ٹیک لگا کر نہ کھانا، کھانے میں کوئی عیب نہ نکالنا، جوتا اتار کر کھانا کھانا۔ نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غزوات کا بیان۔ سن 4 ہجری، ابو سفیان پہنچ سے پھرتے وقت کہہ گئے تھے کہ سال آئندہ پھر بدر پر لڑائی ہوگی۔ جب وہ زمانہ قریب ہوا اور ابو سفیان کی بدر تک جانے کی ہمت نہ ہوئی، اس نے یہ چاہا کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ آپ بھی بدر نہ جائیں تو ہم کو خجالت نہ ہو۔ ایک شخص کو کہ نعیم بن مسعود نام تھا، مدینہ بھیجا کہ مسلمانوں کو ابو سفیان کے بہت لشکر جمع کرنے کی خبر پہنچا کر مرعوب کر دے۔ مسلمانوں نے سن کر کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور آپ 1500 آدمیوں کو لے کر بدر تشریف لے گئے اور چند روز مقام کیا، کوئی مقابل نہ آیا، اور وہاں اصحاب نے تجارت میں خوب نفع حاصل کیا اور خوش و خرم بغیر جنگ کیے اور بغیر کسی رنج و تکلیف کے واپس آئے۔ اس غزوے کو بدر ثانی اور بدر صغرا اور بدر موعد بھی کہتے ہیں، اور یہ واقعہ شعبان میں اور بقول بعض ذی قعدہ میں ہوا، اور اسی سال امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.